صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے بلبل ناداں تجھے سوجھی ہے نوا گانے کی اے بلبل ناداں تجھے سوجھی ہے نوا گانے کی مجھے تو پڑی ہے فکر بس تیرے آشیانے کی قفس بھی دام بھی انداز بالکل نئے ہوں گے اب نئی تدبیر ہوگی تجھے پھندے میں لانے کی بچنا ہے اگر تو نے ان سے تو بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا بچنا ہے اگر تو نے ان سے تو بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا ورنہ پھر نہ ہوگی سماعت کسی ہی لے بہانے کی قابل قدر معزز علماء کرام صدر کانفرنس اور میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں
سامعین یہ بیان آپ حق اسلامی کے سیٹ ہاؤس محلہ حق نواز شہید بازار کھیتیاں والا جھنڈ صدر کے تعاون سے سماعت فرما رہے ہیں
آپ کے شہر ٹوبا ٹیک سنگھ میں 19 مئی 1993 کی تاریخ میں فکر جھنگوی کانفرنس شروع ہو کر 20 مئی کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے وقت کافی بیت چکا ہے اور میں بھی مسلسل کئی روز سے سفر پر ہونے کی وجہ سے کافی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں اور آج میں پہلی مرتبہ سٹیج پہ سو رہا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے نہایت مختصر لیکن بہت ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے آپ حضرات سے میری التماس ہوگی کامل توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ آپ میری معروضات پہ غور فرماتے ہوئے سماعت فرمائیں تاکہ آج کی اس کانفرنس کا مقصد پورا ہو سکے اس کانفرنس کا عنوان ہے فکر جنگوی کانفرنس یہی عنوان ہے فکر کس چیز کو کہتے ہیں اور جنگوی شہید کا فکر کیا تھا فکر کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان کو کسی چیز کے ضائع ہونے کا کسی چیز کو نقصان پہنچنے کا اور کسی طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو فکر کا ایسا لفظ ہے کہ جب کسی آدمی کے بارے میں کہیں کہ فلاں کو فکر لگ گئی اس کا مطلب ہے کہ اس فکر نے اس کا چین چھین لیا ہے فکر مند آدمی ہمیشہ بے چین ہوتا ہے بے آرام ہوتا ہے بے سکون ہوتا ہے مارا مارا پھرتا ہے تڑپتا تڑپتا پھرتا ہے نہ دن چین ہوتی ہے نہ اسے رات کو سکون ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے فکر کے اندر پریشان ہوتا ہے. فکر کی اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد اب میں بات کرتا ہوں اگلی کہ حضرت جنگوی شہید کو کیا فکر تھی. اس دنیا میں فکر تو ہر آدمی کو کسی نہ کسی چیز کی لگی ہوئی ہے. خاص طور پر آج کل ہم ایم این او کو تو بڑی فکر لگی ہوئی ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا, بڑی فکر لگی ہوئی ہے. ہمیں لگے نہ لگے لیکن ہمارے بھائیوں کو بڑی فکر لگی ہوئی ہے اب کیا بنے گا. اچھے خاصے اب سمجھ رہے تھے کہ 2.5 سال بعد اگر زندہ رہے عوام کو منہ دکھائیں گے, چپڑی چپڑی باتیں کر لیں گے, 5 سال کے آخری سال میں کچھ 2-4 کام کرا دیں گے. اور اس وقت توبہ ٹیک سنگھ کے شاعریوں سے ہاتھ وات بھی ملا لیں گے, السلام علیکم کر لیں گے. لیکن اچانک جو قیامت توڑ دی بابا غلام اسحاق خان نے تو بڑی فکر ہے کہ اب کیا ہوگا. اور اب سب کو فکر لگی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرے گا, بے چین ہے, پریشان ہے. کسی کو ایم این اے شپ کی فکر ہے, کسی کو اپنی دکان کی فکر ہے, کسی کو کاروبار کی فکر ہے, کسی کو اپنے اولاد کی فکر ہے, کسی کو اپنی دولت کی فکر ہے, کسی کو جائیداد کی فکر ہے, کسی کو اپنی کھیتی باڑی کی فکر ہے. حق نواز شہید کو ان تمام فکروں میں سے کسی چیز کی فکر نہیں تھی, نہ عہدے اور منصب کی فکر تھی, نہ دولت اور جائیداد کی فکر تھی, نہ مال اور زراعت اور اسی طرح کسی اور چیز کی فکر تھی. فکر اس شخص کو بھی تھی اور اتنی تھی کہ وہ بے چین تھا, اتنی تھی کہ وہ ہر وقت مضطرب اور بے قرار تھا, فکر اتنی تھی کہ وہ مارا مارا پھرتا تھا, فکر اتنی تھی کہ وہ دیوانوں کی طرح گلیوں کوچوں صحراؤں اور ویرانوں میں آوازیں دیتا تھا, فکر اتنی تھی کہ وہ خود بھی روتا تھا لوگوں کو بھی رلاتا تھا, فکر اتنی تھی اس کے سینے میں, فکر کا مواد اتنا تھا کہ جب وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر فکر کو بانٹنے لگتا تو ہزاروں لوگ اس جیسے متفکر بن جاتے. فکر اتنی تھی کہ وہ اپنی فکر میں اتنا مگن تھا کہ اس پہ جان دینی پڑے تو وہ تیار تھا. فکر اتنی تھی کہ وہ اپنی فکر کے اندر اتنا مضطرب اور پریشان تھا کہ جان دینا تو بڑی نزدیک کی بات ہے, وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا تھا. فکر سب کو ہوتی ہے مگر جنگوی شہید کو فکر کس کی تھی؟ جنگوی شہید کو فکر پیغمبر کی متاع کی تھی.
نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, نعرہ صحابہ, شہید ناموس صحابہ مرنا حق نواز.
جنگوی شہید کو فکر, کسی کو فکر اپنی کمائی اور دولت کی ہے, جنگوی شہید کو فکر اسلام کی دولت اور محمد الرسول اللہ کی کمائی کی فکر تھی. کسی کو فکر اپنی جائیداد اور کھیتی کی ہے, جنگوی شہید کو فکر رسول اللہ کی کھیتی کی فکر تھی. کسی کو فکر اولاد کی ہے, دوستوں کی ہے, جائیداد کی ہے, جنگوی کو اپنی فکر نہیں تھی, پیغمبر کے صحابہ کی فکر دامنگیر تھی. کیا فکر تھی؟ صحابہ کرام کو کیا ہو رہا تھا؟ صحابہ کرام تو صحابیت کا شرف پا چکے, وہ تو عظمت اور رفعت کی بلندیوں پر پہنچ گئے, انہیں تو اس دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ حاصل ہو گئے, انہیں تو ایمان کی حالت میں محبوب کبریا کا دیدار ہزاروں مرتبہ نصیب ہو گیا, وہ تو اس دنیا سے آخرت کے جہان کی طرف خوشی خوشی مسرت کے ساتھ تشریف لے گئے. جھنگوی شہید کو ان کی کیا فکر تھی؟ جھنگوی شہید کو ان کے بارے میں کیا خطرہ تھا؟ جھنگوی شہید کو ان شخصیات کے بارے میں کون سا ایسا خطرہ لائق تھا جس کی وجہ سے وہ مضطرب اور پریشان تھے؟ میرے بھائیوں یہی ایک نقطہ ہے جو پوری سپاہ صحابہ کا موقف اور مشن بیان کرتا ہے. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ اسلام کے جتنے دشمن ہیں ہر اسلام کے دشمن نے بڑے واضح طور پر اسلام کی دشمنی کا لبادہ اوڑھ کر کبھی جنگ کے میدان میں آ کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی. اسلام کے ظاہری دشمنوں نے کبھی کوئی اور انداز اختیار کیا کہ قرآن مجید کو جلا دیا جائے تاکہ یہ کتاب ہی ختم ہو جائے، مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، مسلمانوں کی حکومتیں ختم کر کے ان کے اوپر اپنا اقتدار اور حکومت قائم کر لی جائے. لیکن 1400 سال کے تجربے نے، 1400 سال کی کفر کی کوشش اور سازش اور کاوش نے یہ بات واضح کر دی کہ مسلمان قوم اپنی بدعوالیوں بد کرداریوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے شکست سے دوچار بھی ہو سکتی ہے، کچھ سال کے لیے غلامی کا دور بھی کاٹ سکتی ہے، پریشانی اور مصیبت کا شکار بھی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی بھی مسلمان قوم دین اسلام سے اپنا ناطہ نہیں توڑ سکتی، کبھی بھی مسلمان قوم کا وجود دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مسلمان کا تعلق اسلام سے ٹوٹ نہیں سکتا جب تک اس جہان میں سورج مشرق سے لے کر مشرق سے طلوع ہو کر مغرب کا سفر کرتا رہے گا، جب تک اس کائنات کا نظام چلتا رہے گا، جب تک دریاؤں میں روانی رہے گی، جب تک ستاروں میں شوانی رہے گی، جب تک چاند میں توانی رہے گی، اس وقت تک کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اہل اسلام کا یکسر خاتمہ کر کے رکھتے. یہ ایک حقیقت اظہر من الشمس ہے. مسلمان کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تو پھر بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو قتل کر کے، مسلمانوں کو محکوم اور مغلوم بنا کر ان کا خاتمہ کیا جائے یا ان کا تعلق اسلام سے توڑ دیا جائے، دشمنان اسلام نے ایک نئی سازش چلی، ایک نیا انداز اختیار کیا. وہ نیا انداز اختیار یہ کیا کہ مسلمانوں میں گھس جاؤ، مسلمانوں میں گھس جاؤ، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، باوجود اس کے کہ مانو نہیں، عقیدہ یہ نہیں کہ نماز راہ نجات ہے، عقیدہ یہ نہیں کہ روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، عقیدہ یہ نہیں کہ زکات اور عشر دینے سے مال پاک صاف ہوتا ہے، یہ تو محض دھوکہ دینے کے لیے، یہ تو محض مسلمان کو اپنے دامے فریم میں پھنسانے کے لیے ایک سازشی کے طور پر جاسوس بن کر، منافق بن کر ان میں داخل ہو جاؤ اور ان میں داخل ہو کر ان سے یہ کہو کہ بھئی آؤ اسلام پر عمل کریں، آؤ اسلام کا انقلاب برپا کریں، آؤ شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، آؤ پوری دنیا میں اسلام کو غالب کریں. لیکن کس اسلام کو؟ اس اسلام کو جو رسول کے زمانے میں تھا، اس اسلام کو جو زور سے، اس اسلام کو جو میں ابھی اسی ہفتے کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، اس وقت بدقسمتی سے موجودہ نگران حکومت میں فقہ جعفریہ کے نمائندے منیر گیلانی کو جو وزیر مملکت برائے تعلیم بنایا گیا ہے، اس کا بیان روزنامہ جنگ راول پنڈی میں ہفتہ کے دن شائع ہوا، اور اس بیان میں اس نے کہا کہ ہم خلافت راشدہ کے نظام کے حامی ہیں، خلافت راشدہ کے نظام کے حامی. مجھے ساتھیوں نے صفحہ نمبر دو پر یہ پیپر لا کر دکھایا کہ دیکھو یہ تو خلافت راشدہ کے نظام کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ تقیہ کرتے ہیں، یہ اس میں بھی دھوکہ دیتے ہیں. لیکن دن دو نہیں گزرے، کل جو دن گزرا ہے منگل کا دن، وہی روزنامہ جنگ راول پنڈی، کل اسی میں فقہ جعفریہ کے بے شمار لیڈروں نے جمع ہو کر اس کی بیان کی مذمت کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ ہم خلافت راشدہ کو نافذ نہیں ہونے دیں گے، ہم تو آل محمد کے نظام کو دنیا میں راج کریں گے، ہم اس دین کو دنیا میں راج کریں گے جو نبی کے زمانے میں تھا. یہ اخبار میں پہلی مرتبہ کھل کے بیان شائع ہوا ہے کہ ہم خلافت راشدہ کے نظام کو نہیں مانتے. تو میں عرض کر رہا تھا طریقہ واردات یہ ہے، حملے کا انداز یہ ہے کہ آؤ دنیا میں اسلام کا انقلاب برپا کریں، ہم مسلمان ہیں، آؤ دنیا میں اسلام پھیلائیں، اسلام ہمارے مسائل کا حل ہے، اسلام مساوات اور عدل کا دین ہے، اسلام آئے گا تو ہم ترقی کر جائیں گے. یہ انداز، یہ نعرہ جیسا کہ تسلسل کے ساتھ ایران سے لگایا جا رہا ہے، یہ آج کا نہیں، یہ بڑا پرانا ہے. لیکن کون سا اسلام؟ بات یہاں پر آ کر، کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو رسول کے زمانے میں تھا، وہ اسلام جو رسول کے جانے کے بعد اس دنیا سے غائب ہو گیا. ہم اس اسلام کو لانا چاہتے ہیں جو رسول کے زمانے میں تھا اور رسول کے بعد دنیا سے. اس انداز میں ایک ایسی بات کر دی گئی، اس انداز میں ایک اتنا بڑا اسلام کے جڑوں پہ حملہ کر دیا گیا، اتنا سا کہنے سے اتنی بڑی سازش اور اتنا بڑا اسلام کے خلاف ایک منصوبہ پیش کر دیا گیا کہ اپنے اسی عقیدے کا، اسی نظریے کا پرچار کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام میں سے سوائے تین کے کوئی ایک بھی مومن نہیں رہا، صحابہ کرام تمام کے تمام معاذ اللہ مرتد ہو گئے. یہ وہ عقیدہ اور نظریہ جو شیعہ کی موت پر بنیادی کتاب بھی وہ کتاب جس کے پایا کی کتاب آج تک دنیا شیعت میں نہیں ہے. جیسا کہ مولانا قاری محمد نواز صاحب آپ کے سامنے عقیدہ امامت کی تفصیلات بیان فرما رہے تھے، شیعہ کے عقیدہ کے مطابق ان کا بارہواں امام جس کا حقیقت میں وجود ہی نہیں. تاریخ کا مطالعہ کرنے والا جانتے ہیں کہ ان کے گیارہویں امام حضرت حسن عسکری کی اولاد نہیں تھی. انہوں نے کہا ہم نے تو سلسلہ امامت جاری رکھنا ہے، اب اولاد ہی نہیں ہے تو پھر امام کس کو مانیں گے؟
اس سے پہلے بھی شیعت کو ایک پریشانی لاحق ہو چکی تھی. وہ پریشانی اس انداز میں ہوئی تھی کہ شیعت نے یہ عقیدہ گھڑا تھا کہ ہر امام کے بعد اس کا بڑا بیٹا امام ہوگا. ہر امام کے بعد اس کا بڑا بیٹا, آپ نے یہ واقعہ سنا تو نہیں دیا, میں سو رہا تھا اس لیے مجھے پتا نہیں. ہر امام کے بعد بڑا بیٹا امام, شیعت کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق ہیں. حضرت جعفر صادق کا بڑا بیٹا پیدا ہوا اسماعیل, مشہور ہو گیا شیعوں میں کہ یہ ہمارے ساتویں امام ہیں. لیکن اس وقت دنیا شیعہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی, شیعت کے پاؤں سے زمین نکل گئی جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ اسماعیل فوت ہو گئے. اسماعیل اور حضرت جعفر ابھی زندہ ہے, تو لوگ دوڑے دوڑے ان کے پاس گئے کہ اگر اسماعیل ساتویں امام تھے تو ان کو چھٹے امام کے بعد زندہ رہنا چاہیے تھا, ابھی تو ان کی امامت کا زمانہ بھی نہیں آیا کہ وہ فوت ہو گئے. اگر اسماعیل ساتویں امام تھے تو فوت کیوں ہوئے, اور اگر ساتویں امام نہیں تھے تو پہلے نمبر پہ پیدا کیوں ہوئے. سمجھ میں آئی بات ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ امام کا بڑا بیٹا امام ہوگا. اگر تو بڑے بیٹے اسماعیل ہیں اور وہ بڑے ہی تھے تو وہ فوت کیوں ہوئے, اور اگر فوت ہو گئے تو پہلے پیدا کیوں ہوئے. اب بتلاؤ تمہارا امام کون ہے. یہ قصے ہیں جو خود شیعہ کی کتابوں میں ہیں. حقیقتاً تو وہاں اس زمانے میں ایسا تھا ہی نہیں. حضرت جعفر صادق کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ والا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں کوفہ میں تھے, حضرت جعفر صادق مدینہ اور کوفہ میں آتے جاتے تھے, ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. چند لوگ ہوتے تھے جو اسلامی ممالک کی سرحدوں پر خفیہ طور پر سازشیں کیا کرتے تھے مسلمان حکمرانوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. وہ کسی شہر میں نہیں رہتے تھے. یہ تو 250 سال کے بعد یہ کتاب اصول کافی لکھی گئی. لکھنے والے مصنفین نے خود ساختہ اماموں کی نعرے لگائیں, لکھنے والے مصنفین نے اپنے طور پر اصول و ضوابطے بنائے, لکھنے والے مصنفین نے تمام کی تمام بکواسات کو جمع کر کر ان مقدس شخصیات کے نام منسوب کر دیا. لکھنے والوں نے اپنے ایسے کرشمے پیش کیے کہ ایسی مقدس شخصیات کو انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا. ورنہ وہاں کوئی امامت والی بات نہیں تھی, نیابت والی بات نہیں تھی, کوئی ایسا طریقہ کار نہیں تھا جس کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے. تو پہلی کتاب اصول کافی لکھنے والے نے کہا پہلا تو یہ ضابطہ بنایا کہ ہر امام کا بڑا بیٹا, اس لیے کہ بھئی لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی 12 امام کیوں. حضرت علی اگر امام ہیں تو ان کی اولاد میں سے صرف 2 بھائیوں کو تو امام مانتے ہو, حضرت علی کے تو 18 بیٹے ہیں, باقیوں کو کیوں نہیں مانتے. پھر حضرت حسن کے 11 بیٹے, اسی طرح حضرت حسین کے بیٹے بھی 1 درجن سے زائد, ان کو امام کیوں نہیں مانتے ہو. پھر آگے جناب 12 بیٹے, 13 بیٹے, 5 بیٹے, ان کو تو امام نہیں مانتے. ایک ایک امام لے لیا تو کہنے لگے ہر باپ کا بڑا بیٹا امام, باپ کا بڑا بیٹا. تو یہ مسئلہ بڑا خراب ہو گیا کہ حضرت جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل امام بننے سے پہلے فوت ہو گئے. اب آئے جیسا کہ ان کی کتابوں میں روتے ہوئے آئے حضرت جعفر صادق کے پاس, ہمارے مخالفین ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں, ہمیں تانے دیتے ہیں, ہمارے پاس جان چھڑانے کے لیے کوئی بات نہیں. وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر تو بڑا بیٹا امام تھا تو فوت کیوں ہوا, اور اگر وہ امام نہیں تھا تو پہلے نمبر پہ پیدا کیوں ہوا. یہ سوال تھا, اس کا کوئی جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہاں پر وہ عقیدہ بدا ہے جس کا ذکر مولانا قاری نواز بلوچ صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر شیعت کو جہاں بھی کوئی مصیبت آئی، جہاں بھی کسی سوال کا جواب نہ آیا، انہوں نے فوراً اپنے اماموں کو بچا کر، اپنے جھوٹ کو بچا کر اللہ کو مبتلا کر دیا. کہنے لگے ہمارے امام نے کہا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے کہ اگر پہلا بیٹا امام تھا تو اسے زندہ رہنا چاہیے تھا، اگر اس نے مرنا ہی تھا تو پہلے نمبر پہ پیدا نہیں ہونا تھا، لیکن میں کیا کروں، یہ بھول تو اللہ سے ہوئی ہے، یہ بھول تو اللہ کو بدا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا تمہارا بیڑا غرق، اور اللہ بھی کبھی بھولا؟ تو کہتے ہیں ہمارے امام نے کہا ہاں ہاں، ما بعث اللہ نبیا الا قط، اللہ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اللہ نے ہر نبی سے الا اقر منہ البدا، ہر نبی سے یہ اقرار دیا کہ وہ میرے بارے میں دنیا کو بتلا دے کہ میں بھول بھی جا کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا، بات اس طرف نکل جا رہی ہے، پھر میں بات کو سمیٹتا ہوں. جو آپ سننا چاہتے ہیں آج میں نے آپ کو وہ سنانا ہے کہ الیکشن کیا ہے. میں ذرا تھوڑا سا گھوم کے آتا ہوں، کچھ تھوڑا سا پلے بھی پڑ جائے. یہ باتیں آپ نے نہیں سنی، اب نئی بات سننی ہے. ایک مرتبہ تو شیعت اللہ کو مبتلا کر کے اس جال سے اللہ کے ذمہ لگا دی بات، چلو جی اب یہاں سے نکل گئے. لیکن گیارہویں امام پہ آ کے پھنس گئے، گیارہویں امام پہ آ کے پھنس گئے کہ امام کی اولاد ہی نہیں، امام کی اولاد ہی نہیں، اب کیا کریں؟ سلسلہ امامت تو چلانا ہے، کیونکہ امامت کا سلسلہ چلایا اس لیے گیا ہے کہ سلسلہ خلافت جو چل رہا ہے اس کے متوازی کہ خلفاء جس اسلام کی دعوت دیں، خلفاء جس شریعت کی طرف بلائیں، خلفاء جس دین کی طرف بلائیں، یہ امامت کا نام لے کر ان کی مخالفت کریں گے. امامت کو خلافت کے مقابلے میں چلایا گیا کہ جس شریعت کی طرف وہ بلائیں گے یہ کہیں گے ہم امام ہیں، یہ غلط ہے، یہ اسلام کے قدموں پہ کلہارا چڑھانے کے لیے ہر دور میں اسلام کی تشریح اور تعبیر کو اسلام کا نام لے کر ختم کرنے کے لیے ہر دور میں اہل اسلام کے درمیان میں فرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے ہر دور کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے خلافت کے مقابلے پہ امامت چلائی. پہلے جہاز سے تو نکل گئے لیکن جب گیارہ امام کی باری آئی ایسے جال میں پھنسے کہ نکل نہ سکے. کہنے لگے اب کیا کریں، اب تو امام کی اولاد ہی نہیں. انہوں نے کہا اچھا سوچو کچھ. انہوں نے کہا یار آج تو کچھ سوچ لیں گے، چلو کسی کو امام کا بیٹا بنا دیں گے. جب دنیا ماڈرن زمانے میں داخل ہو جائے گی، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اگر آگے چل کر بھی کبھی اولاد نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ یا امام ہی کبھی سفر کرتے کرتے جو ہے غرق ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ لوکاں نوں ونڈدا ہے اب اکھو انی تے نہ نور پری، اکھو انی تے نہ نور پری. وہ ملتان کا ایک اندھا تھا، اس کو کوئی جا کر کہتا کہ جناب ہمارے اولاد نہیں ہے، کہتا ہے ایک آخے تو میں ڈوب گنا دے ماں، تو دھی آخے تو میں پتر گنا دے ماں. اس کا یہ نعرہ تھا. تو میرے جیسا چلا گیا، اس نے کہا افسر صاحب بچے نہیں ہیں. اس نے کہا تو ہک آخے تو میں ڈوب گنا دے ماں، تو دھی آخے تو میں پتر گنا دے ماں. اس نے کہا اندھے کے اندھے پہلے اپنی آنکھیں تو لے لے، اندھے کے اندھے پہلے اپنی آنکھیں تو، اور مینو صحیح سالم پتر لے کے رہیں گے اپنی اکھا تو لے لا. امام علا کل شین قدیر ہے جناب، امام معصوم علا کل شین قدیر. دنیا امام کے بغیر نہیں رہ سکتی، امام کے اپنے گھر میں اولاد بھی نہیں. پھر کیا ہوا؟ اور یہ بھی بات سن لو، یہ جو اسماعیلیہ فرقہ ہے جسے آپ آغا خانی کہتے ہیں، یہ اس اسماعیل کو امام مانتے ہیں جو فوت ہو گئے تھے. انہوں نے کہا دیکھو نہیں، پہلے نمبر پر اسماعیل تھا، امام وہی ہے. پھر اسماعیل کے بیٹے کو امام مان لیا. انہوں نے اپنا سلسلہ جیسے کیسے جاری رکھا ہوا ہے. تو ان کا آج آغا خانی ہے، ان کا یہ کہتے ہیں ہر امام کے بعد اس کا بیٹا، ہر امام کے بعد اس میں بیٹا. 1400 صدیاں ہو گئی، جیسے کیسے ہیں انہوں نے اپنے امامت کا سلسلہ ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں. امامت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. کیونکہ پیچھے عقیدہ دونوں کا ایک ہے, بورے ہوں, آغا خانی ہو, شیعہ ہوں, عقیدہ تینوں کا ایک ہے کہ دنیا امام کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. تو جب دنیا امام کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی تو امام کو ہر زمانے میں ہونا چاہیے. اب جب باپ کی اولاد ہی نہیں تو پھر لوگ پوچھیں گے اولاد نہیں باپ کل فوت ہوا, تو اب دنیا تو ہے تمہارے امام کے ذریعے, دنیا تو ہے مگر امام نہیں ہے. تو جب دنیا ہے امام نہیں ہے, تم تو کہتے تھے دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی, دنیا کا قائم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری امامت کا عقیدہ جھوٹا تھا, دنیا کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے تمہارا عقیدہ کفریہ ہے, دنیا کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم دجل و فریب کے پرستار ہو, دنیا کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم کفر دجل کی وادیوں میں گھومتے ہو, تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب چلی بات
یہ باتیں آپ نے پہلے سنی ہوئی ہیں
بھائی, کچھ ایسی باتیں بھی پکا لو جو وقت پر کام آیا کریں. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ایک ایک کارکن اتنے مضبوط دلائل رکھتا ہو کہ کوئی اس سے بات نہ کر سکے. جب کچھ نہ ہوا انہوں نے کہا یار مر گئے, کوئی طریقہ بناؤ. سوچ سوچ کر اس نتیجے پہ پہنچے, کہنے لگے نہیں اولاد ہے اولاد. میں کہا بیڑا غرق کہاں سے نکل آئی. کہنے لگے اولاد ہے. بھئی کہاں ہے؟ کہنے لگے دراصل ہمارے گیارہویں امام حسن عسکری نے ایک جننی عورت سے شادی کی تھی, ایک جننی عورت سے شادی, اس کا بچہ پیدا ہوا ہے ہمارا بارہواں امام. تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہو, تم اسے دیکھ. لوگ بھی بڑے اکرمان سے, انہوں نے کہا اچھا دیکھ نہیں سکتے تو ہاتھ لگوا دو, دیکھ نہیں سکتے تو حافظ بشیر کو کہیں. وہ کہے جی میں کہاں ہے. میں کہتا ہوں دیکھ نہیں سکتے, کہنا ہاتھ ہی لوا دے. بھئی مولانا اعظم طارق کیسا ہے؟ کہتے جی ایسا ایسا. کہتا مجھے تو نظر نہیں آتا, ہاتھ ہی لگوا دو. بھئی ہاتھ لگوا دو. کہنے لگے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, ہاتھ بھی نہیں. اس نے کہا آواز سنوا دو. آواز سنوا دو بھائی, آواز غیب سے آواز آ رہی ہو کہ میں دوبارہ بارہواں امام ہوں, نیچے سے آواز آ رہی ہو کہ میں بارہواں امام ہوں, آواز سنوا دو. کہنے لگے اچھا تم ہمارے امام کو قتل کرنا چاہتے ہو. وہ پہاڑ میں غائب ہو گیا ہے, وہ پہاڑ میں غائب ہو گیا ہے, وہ بارہواں امام پہاڑ میں غائب. بھئی وہاں پہاڑ میں جب گیا تھا تو کیا کیا لے کر گیا؟ کہتے 70 گز کا لمبا قرآن سر پہ اٹھایا, حضرت سلیمان کا انگوٹھی ہاتھ میں پہنی, موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں لیا, تابوت سکینہ بنی اسرائیل والا سر پہ اٹھایا. بھئی کتنی عمر تھی؟ کہتے 5 سال تک تو وہ خفیہ پرورش پاتا رہا, لیکن جب لوگ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے, یہ ساری چیزیں اٹھا کر وہ غار سرہ مر رہا جو عراق میں ایک پہاڑ کی غار ہے. کہتے یہاں وہ غائب ہو گیا ہے, یہاں وہ. اچھا بھئی چلو غائب ہو گیا, اپنی زندگی پا کے فوت ہو گیا ہوگا, اپنی زندگی پا کے. کہتے نہیں فوت نہیں ہو سکتا, فوت ہے بھئی پہلے تو سارے فوت ہو گئے, یہ فوت کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے نہیں پردہ غیب میں فوت نہیں ہو سکتا, جب بھی فوت ہوگا ظاہر ہو کے فوت ہوگا, جب بھی فوت ہوگا. اچھا وہاں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے ساری دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, ساری دنیا کے نظام کو غار میں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے, ساری دنیا کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلا رہے ہیں بارہویں امام. اس بارہویں امام کا نام ہے قائم آل محمد, امام الاثر, صاحب الزمان, صاحب الاثر, امام مہدی, حجت اللہ, یہ سب اس کے نام ہیں. آپ نے عام گاڑیوں پر ان کی لکھا ہوگا یا قائم آل محمد، یا امام الزمان، یا صاحب الاثر، یہ سب اس بارہویں امام کے نام ہیں. اور آپ کو پتا نہیں جب شب برات ہوتی ہے پندرہویں رات شعبان کی، آپ تو مسجد میں یا قبرستان میں اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، ذرا ان کو دیکھ لیجیا کریے کہ یہ کہاں ہوتے ہیں. یہ آپ کے قریب قریب کہیں کوئی نہر ہو، کہیں کوئی دریا ہو، کہیں کوئی جھیل ہو، کہیں کوئی گھاٹ ہو، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں جا کر جناب باقاعدہ بازار لگا ہوتا ہے، عرضی نویس عرضیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں، خطوط لکھے جا رہے ہیں امام غیب کے نام. وہ چٹھیاں لے کر ان کو پھر آٹے کی گولیوں میں بند کر کے یہ جناب دریاؤں میں ڈال رہے ہوتے ہیں. کیا ہو رہا ہے کہ یہ چٹھیاں امام کو جا رہی ہیں. بھئی لیٹر بکس کیا ہے؟ کہتے مچھلیاں. لیٹر بکس مچھلیاں، لیٹر بکس. اور جناب پندرہ شعبان کو ان کی چٹھیاں امام کے پاس جاتی ہیں. ان چٹھیوں میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ باقی باتیں تو ہوتی ہیں مگر ایک بات بڑی لکھی ہوتی ہے، جلدی کیجئے تشریف لائی، اجل اللہ فرجہ، اللہ تجھے جلدی سے نکال لائے، تم آ جاؤ ہم مر گئے، تم ہماری نصرت کرو، آ جاؤ ہم تمہاری انتظار کر رہے ہیں، جلدی تشریف لائیے. پوری دنیا شیعت، کسی شیعہ سے پوچھ لو کہ تم اپنے امام کے منتظر ہو یا نہیں ہو، وہ تمہیں کہے گا ہم امام غیب کے منتظر ہیں. تم کسی سے پوچھ لو امام الزمان کس کو کہتے ہیں، وہ کہے گا غار والے امام کو کہتے ہیں. تم کسی سے پوچھ لو تم اس کا انتظار کیوں کرتے ہو، وہ جواب دے گا آج تو تم ہمیں مانگتے ہو، آج تو ماتم نہیں کرنے دیتے، آج تو جلوس نکالتے ہو، آج تو کافر کافر کہہ کے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، آج تو ہماری لیے زمین تنگ ہو چکی ہے. آ لینا جو ہمارا امام چوکانوا ساسرت پیشس کفار سنیارا قتل خات کر، ہمارے امام آنے کی دیر ہے، وہ کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کرے گا، کافروں سے پہلے سنیوں کو. ابھی یہ سارا دن سنیوں کو پہچانتے رہتے ہیں کہ جب امام آیا میں کس کس کو قتل کرواؤں گا. یہ حوالہ جو میں نے پڑھا حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب کا حوالہ ہے، جسے خمینی نے اپنا امام کہا، چوکا نواز حسوت پیشل کفار سنیارا قتل خواہد کرد، وہ ابتدا علماء عیشا کرد، سنیوں کو بھی پتا قتل کرنے سے پہلے 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 انہوں نے مولویوں فرسی، پہلے سنیاں دے. اسی بڑا اپنے بھائیوں کو سمجھانے ہیں، بریلوی بھائیو تسی سنی سنی دا لفظ بہتا کہنے ہو، کدھر تسی پہلے نہ پھنس جاؤ. سانو تو تسی کہہ دینے ہو بھابی ہے، سانو کدی نزدیک کہہ رہے ہو، اسی تہنوں بھی سننی کہنے، اپنے آپ کو بھی سننی کہنے. ممکن ہے سادے وال آئے تو تسی کہہ دو تو بھابی ہے، وہ پوچھے تسی کون، اگر سننی ہو کہ پیش از کفار ابتدا بسنیا کر دا، ابتدا تو تہنے کو کرنی ہے. اس لیے ذرا ہوش کے راخن لو، وہ امام جب آئے گا، وہ امام اس کائنات میں آ کر کون سی شریعت نافذ عمل کرے گا، کس شریعت کے تحت عدل و انصاف کیف کرے گا. تو شریعت پکار کر کہتی ہے جب ہمارا امام آئے گا تو ہمارا امام دنیا میں آ کر شریعت داوود کو نافذ کرے گا، زبور کے حکموں کے مطابق فیصلے کرے گا. مجھے بتلاؤ جو یہ عقیدہ رکھتے محمد رسول اللہ کے تشریف لانے کے بعد ہمارا امام آ کر پیغمبر کی شریعت کو منسوخ کر دے گا، داوود کی شریعت کو نافذ کرے گا، جو عقیدہ رکھتے کہ جو چوکا نما شاشوت جب ہمارا امام آئے گا اول بات اول کس کے بیعت پوکلت محمد باشد ہمارا مہدی بہانا ہوگا، ہمارا مہدی مادرزاد ننگا ہوگا، سب سے پہلے ہمارے مہدی کے ہاتھ پہ جو بیعت کرے گا، ننگے مہدی کے ہاتھ پہ جو مرید بن کر آئے گا وہ محمد الرسول اللہ ہوگا. تم اپنے امام کے بارے میں یہ عقیدہ بھی پیش کرو کہ وہ ہمارے نبی کی شریعت کو منسوخ کرے گا، تم یہ عقیدہ بھی پیش کرو کہ وہ مادہ ذات میں آنا ہوگا اور محمد رسول اللہ اس کی بات کریں گے، اور پھر ہم سے توقع رکھتے ہو ہم تمہیں مومن مان لے، ہم سے توقع رکھتے ہو ہم تمہارے ساتھ خاصائی کا انداز اختیار کرے، بھاگ جاؤ جو کمینہ انسان محمد رسول اللہ کو کسی ننگے آدمی کے ہاتھ پہ بات کرانا چاہتا ہو، جو کمینہ گرو محمد کی شریعت کو منسوخ کر کے کوئی اور شریعت لانا چاہتا ہوں، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، اس کا دار دیوار میں، گلی کوچوں میں، شہر بازاروں میں مقابلہ کیا جائے گا، اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ یہ عقائد حق کو یقین میں پڑھ لیجیے، اصول کافی میں پڑھ لیجیے، اور پھر اسی پر بس نہیں، کہتے جب ہمارا امام آئے گا جہاں وہ اور کام کرے گا، سنیو کہتے ایک کام یہ بھی کرے گا، وہ مدینہ منورہ میں جائے گا، رسول اللہ کے روضے پر پہنچ کر پیغمبر کے روضے کی دیواروں کو صاف کر دے گا، جب یہ تمام دیواریں گرا دی جائیں گی، جب وہ دیوار جو نور الدین زنگی نے پانی سے رہ کر زمین سے 20 فٹ اونچی تک اٹھائی ہوئی ہے، جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، جو لوہے میں اور شیشے کو پگھلا کے بنائی گئی ہے، جب وہ بھی توڑ ڈالے گا، محمد رسول اللہ اور شیخ خیر کی قبریں نظر آئیں گی، تو ہمارا امام کہے گا ان دونوں کی قبروں کو اکھاڑو، صدیق و فاروق کی قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، جب لوگ دیکھیں گے کہ صدیق و فاروق کے جسم تازہ تازہ ہے، ان کے کفن بھی ابھی میلا نہیں ہوئے ہیں، ایسے جیسے آج ہی دفن کیے گئے ہیں، لوگوں کے ایمان مضبوط ہو جائیں گے، سنی بار کے کہیں گے یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے، یہ ان کے تقویٰ طہارت کی دلیل ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ پاک و صاف ہے، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ شفاف و پاکیزہ ہے، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ تازہ تازہ ہے، تو امام کہے گا اس لیے تازہ تازہ نہیں بلکہ تازہ تازہ اس لیے ہے کہ آج میں نے ان کو سزا دینا ہے، کہتے انہیں زندہ کہے گا، زندہ کر کے کہے گا مطلع تم نے یہ ظلم کیا تھا، یہ ظلم کیا تھا، تم نے خلافت چھین لی تھی، تم نے حق غصب کیا تھا، تم نے ظلم و ستم کا مدار گرم کیا تھا، کہتے یہ رو رو کے معافی مانگے گے، وہ معافی نہیں دے گا، امام کہے گا ابو بکر عمر کو تم دروازے ابو بکر عمر کے گلے میں پٹکے ڈال کر، ابو بکر عمر کے گلے میں پھندے ڈال کر انہیں درختوں پہ لٹکا دو، وہ درختوں پہ لٹکا دیے جائیں گے، امام کالی آدھی کو حکم دے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ کالی آگ کو نکالے، اور کالی آگ نکل کر صدیق فاروق کو جلا کے راکھ کر دے گی، امام کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے، اور جو مذہب جو عقیدہ یہ عقیدہ ہو کہ صدیق فاروق کو پیغمبر کے پیروں سے نکال کر اور تختہ دار میں اٹکا کر آگ سے جلا دیا جائے گا، مطلع میں اس کے لیے کہاں سے نرمی لاؤں، یہ ساری بات آج ہمیں افریقہ برس کہتے ہو، جبکہ شیعہ تم دعائیں کرتے ہو اجل اللہ فرجہو، اجل اللہ فرجہو، اللہ کرے جلدی ہمارا امام آئے، دوسرے لفظوں میں تم یہ بھاگتے ہو کہ تمہارا امام آئے ہمارے صدیق و فاروق کو پھانسی دے، دوسرے لفظوں میں تم یہ آنسو لیے بیٹھے ہو کہ تمہارے امام کے ہاتھ پہ ہمارا نبی بیعت کرے، دوسرے لفظوں میں تم تمنا لیے بیٹھے ہو کہ محمد کی شریعت پر کسی اور شریعت کو لاگو کرو، تم صبح شام دعا کرتے ہو صدیق و فاروق کو ستانے کے لیے، تم صبح شام دعا کرتے ہو محمد کی شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے، تم صبح شام دعا کرتے ہو پیغمبر کی بات کروانے کے لیے، بھاگ جاؤ، تم نے نبی کی شریعت کے باغی ہو، باغو تم مصطفیٰ کا دل دکھانے والے ہو، تم راز رسول کے دشمن ہو، تم سے تاکہ میں قیامت سنو نہیں کی آئے گی، تم کل بھی کافر تھے آج بھی کافر ہو اور چاہتی دنیا تک کافر رہو گے۔ کبھی بھی سنو، کبھی بھی اتحاد بجائش کے کہ تمہارا امام آئے آ کر تو دیکھیں نمٹ لیں گے اس سے بھی، نمٹ لیا گیا اس شیطان کے بچے سے جو محمد رسول اللہ کا دل دکھانا چاہتا ہے۔ آ کیسے مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد والے وہ فرماتے ہیں میں عراق میں گیا، میں گیا وہاں تو میں اس غار پہ گیا جہاں یہ پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جاور لوگ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ یہ میں آگے عرض کروں گا، اگر آپ کا ذوق رہا تو میں بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بتاتا ہوں، سیاسی باتیں کریں گے، یہ باتیں آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی، یہ ہے ان کی اصل بنیاد۔ امام 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 کرتے ہو، تم بارہ امام کی تعریف تو کرو، اگر دنیا تمہیں چوچے نہ مارے تو مجھے کہنا، کیا بارہواں امام کہاں سے لائے ہو بارہواں امام؟ کسی نے دیکھا بھی ہے؟ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، وہ ابھی تک وہاں چھپا بیٹھے ہیں۔ تمہیں دنیا میں کافر کافر کہہ کے تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، اسے ابھی بھی غیرت نہیں آئی، لاؤ کے اتنا غیرت مند ہے وہ۔ تو مولانا عبداللہ فرماتے ہیں میں وہاں گیا، فرماتے ہیں نا وہاں گیا تو میں نے کہا عربی میں ان مجاوروں کے سامنے کہ اگر یہ امام میری زندگی میں نکل آیا، مولانا عبداللہ صاحب لال مسجد اسلام آباد کے خطیب ہیں آج بھی زندہ ہیں، کہتے ہیں میں نے مجاوروں کے سامنے کہا اے امام اگر تو واقعی ہے اور نکل آیا میں سب سے پہلے تجھ سے ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا، امام پاک اصلی قرآن تو تم لے گئے ہو، اصلی قرآن تو تم لے گئے ہو، یہ 1400 سال جو ہمارے ماں باپ نقلی قرآن پڑھتے رہے بتلا ان کا کیا بنا ہے؟ 1400 سال جو تمہارے شیعہ نقلی قرآن پڑھتے رہے بتلا ان کا کیا بنا ہے؟ روزے قیامت ان کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تو تو بزدل بن کے یہاں پڑھ رہا، تو اصلی قرآن لے کر چھپا رہا، ہمارے لوگ نقلی قرآن پڑھتے رہے، ہمارے اباؤ اجداد گمراہی کے راستے پہ چلتے رہے، تو نہ نکلا اور ان کی گمراہی کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ سوال کروں گا۔ ایک مجاور اٹھا، اس نے کہا مولانا خدا کی قسم وہ نہیں نکلے گا، خدا کی قسم وہ، اور کہنے لگا اگر نکل پڑا تو ہم قتل کر کے واپس بھیج دیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں تم سنی ہو؟ کہتے سنی نہیں، وہ اندر ہی رہے تو ہمارا دھندا چلتا ہے، وہ اندر ہی رہے تو ہمارا دھندا، اگر وہ باہر نکل کے بھاگ گیا تو ہمیں تو بستر بوریا گول کرنا پڑ جائے گا، ہم ہمارے اباؤ اجداد اور ہماری اولاد کا تحفظ اسی میں ہے کہ یہ اندر ہی رہے، یہ باہر اگر نکلا تو فکر نہ کرو تمہارے پاس بعد میں پہنچے گا، ہم قتل کر کے پھر واپس بھیج دیں گے، تو تم یہی رہو تاکہ ہمارا دھندا۔ یہ بات سن کے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، یہ امام بنایا کیوں گیا تھا؟ پہلے کہا 4 سال تک نظر نہیں آتا، لوگوں نے کہا دکھاؤ، کہنے کا اچھا تم قتل کرنا چاہتے ہو، وہ غار میں گیا، وہ کیا ہوا غار میں گیا، اچھا پھر ڈھونک چلا بھائی، ایک زمانہ غیبت صغرا کا، ایک زمانہ غیبت کبرا کا، غیبت صغرا کیا ہے؟ وہ جو مجاورت تھے اماموں کا نام لے کر کھانے والے، پوچھو یہ شیعہ کی کتابوں میں ہے تمہیں نہ بتلا تو پھر کہنا، انہوں نے دعویٰ کیا امام ہمیں ملتے ہیں، امام ہم سے ملاقات، ہمیں شرف دیدار دیتے ہیں، ہمیں چشمہ صافی سے فیض یاب کرتے ہیں، ہمیں روح مبارک کا دیدار کراتے ہیں، ہمیں انوارات الہیہ سے ہمارے قلوب کو منور کرتے ہیں، یہ بن گئے قاصد امام، یہ بن گئے ڈھونگ رچایا، حلوا لے لیا، کپڑے لے لیے، نذرانے لے لیے، پیسے لے لیے، جو کسی نے دیا لے لیا، جنگل میں جا کر آپس میں بانٹ لیا، کہنے لگے امام کو دیا یا امام بڑے خوش ہیں. یہ ڈھونگ چلتا رہا کتنے سال؟ قریباً 50 سال. یار کیسے یہ تیز ترار لوگ ہیں، 50 سال یہ ڈھونگ رچایا کہ امام ہمیں نظر آتے ہیں. کچھ لوگ جیالے پیدا ہو گئے، تمہاری ایسی تیسی، تمہیں نظر آتے ہیں، ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ ہم ساتھ جائیں گے اور دیکھ کر آئیں گے، مل کر آئیں گے، پیسے ہمارے، ملاقاتیں تمہاری، نظرانے ہمارے، چدرانس تمہاری، یہ دلال پلا نہیں چلنے دیں گے، ہم ساتھ جائیں گے. جب ایسے جالے پیدا ہو گئے، کہنے لگے بیڑا غرق ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے اب ہمیں بھی نظر نہیں آتے، اب ہمیں بھی نظر ہے، اب غیبت کبرا شروع ہو گئی. یہ عقیدہ، تھوڑی سی تفصیل آج جانی ہے عقیدے کی، کیا ڈھونگا، کیا ڈکاسنے ہیں، کیا افسانے ہیں، کیا بناوٹی کہانیاں ہیں. 12 امام کہنا آسان ہے، پوری دنیا شجت مل کر 12 امام ثابت نہیں کر سکتی، اس کا غار میں جانا ثابت نہیں کرتی، اس کا کسی سے ملنا ثابت نہیں کر سکتی. ہے جی، ٹکٹ بھی لے کر جاتے ہیں تو غار ہی دیکھتے ہیں، امام تو نہیں دیکھتے نا، ٹکٹ سے بھی غار ہی دیکھتے ہیں نا. تو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹکٹ لگا دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم مجاوروں کا بھلا خوب ہو رہا ہے. ہر جگہ ٹکٹ بھرنی پڑتی ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے. یہ وہاں جگہ ہوگی جہاں ٹکٹ بھی دیتے ہیں نظر، یہ وہاں جگہ ہوگی دنیا میں، وہاں جگہ ہوگی کہ جہاں ٹکٹ بھی دیتے ہیں نظر، کچھ نہیں آتا. تو اب سنیے، پہلے امام حضرت علی، ان کے بیٹے حضرت حسن، پھر حسین، پھر ان کے بیٹے زین العابدین، پھر ان کے بیٹے باقر، پھر ان کے بیٹے جعفر، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، 11 نمبر پہ حسن عسکری. زمانہ گزر چکا ہے 250 سال کا. کتنا گزر چکا ہے؟ جب امام بقول ان کے غائب ہوا، اس وقت رسول عربی کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 300 سال ہو چکے تھے. کتنے سال ہو چکے تھے؟ 300 سال. اس زمانے میں جب کاستوں نے چکر چلایا کہ ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں محمد بن یعقوب کولانی پیدا ہوا. اس نے ایک کتاب لکھی 8 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں؟ 2 جلدوں میں اصول کافی، 6 جلدوں میں اس کی تشریف فروع کافی. یہ کتاب لکھی اس نے، اس نے اس میں عقیدے لکھے کہ امام یہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے، عقیدہ بدا، یہ قرآن بدل گیا، صحابہ مرتد ہو گئے، یہ سارے متا کا، تقیہ کا، یہ بدماشی، یہ فحاشی، جو آج گندا عقیدہ شیعہ کا ہے، سب سے پہلے اس نے کتاب میں مدون کیے. یہ کتاب لکھ کر اس نے بڑے ادب و احترام سے قاصدوں کو دی کہ امام صاحب کو دکھا کر لاؤ، امام صاحب کو یہ کتاب دکھا کر لاؤ، اور صاحب یہ کہو میں نے آپ کی عقیدت میں، محبت میں، آپ کی پیروی میں، آپ کے مذہب کا پرچار کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کو شیعت کے عقیدے سے روشناس کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو ٹھیک کر دیجئے، اگر درستگی ہے تو تائید کر دیجئے، کمی ہے تو زیادتی کر دیجئے، زیادتی ہے تو کمی کر دیجئے. یہ قاصد جو نذرانے لے کے جاتے تھے، کتاب بھی لے گئے، نذرانے بھی لے گئے، 15-20 دن کے بعد واپس تشریف لائے. اب یہ جب واپس آئے، یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اس کتاب کے ٹائٹل کے اوپر پہلے صفحے پر سب لکھا ہوا ہے. امام غائب کے پاس گئی، کس امام کے پاس جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کس امام کے پاس جو ہر جگہ موجود ہے، کس امام کے پاس جو ماں کان ماں یکون کا علم رکھتا ہے، کس امام کے پاس جو سہو نسیان جس کو نہیں ہوتا، کس امام کے پاس جو معصوم عن الخطا ہے، کس امام کے پاس کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے تابع فرمان ہے، کس امام کے پاس جو اپنی مرضی سے مرتا ہے اپنی مرضی سے زندہ ہوتے، کس امام کے پاس جو جنت و جہنم کے مالک ہے، اس امام کے پاس یہ کتاب گئی. میرا یہیں پہ اعتراض، میرا توجہ ہے، میرا دنیا شیعت سے یہیں پہ اعتراض. جی تہاڈا امام ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز جاندا ہے، انہوں کہنا چاہیے سی کتاب پہ جنی ضرورت نہیں، وہ لکھتا گیا تو میں پڑھتا گیا، وہ لکھتا گیا تو میں گیا، وہ ترتیب دیتا گیا میں دیکھتا گیا، مجھے ہر چیز کا علم ہے، فلاں فلاں چیز ٹھیک کر دے، میرے پاس آنے کی ضرورت. کبھی کسی نے کتاب لکھ کر اللہ کے پاس نہیں بھیجی؟ اگر امام حاضر ناظر تھا، عالم الغیب تھا، تو کتاب کو اس کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت تھی؟ کتاب کا اس کے پاس بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب لکھنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، کتاب لکھنے والا بھی جانتا ہے وہ ہر جگہ حاضر ناظر اور ہر چیز کا علم نہیں رکھتا. اگر اس کا اتنا یقین ہوتا وہ الو کا پٹھا بھیجتا؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو عقل کی باتیں ہیں نا. گئی کتاب، آگے کتاب. ہاں بھائی کیا کہا امام صاحب نے؟ کہتے بھائی امام نے حرفن حرفن پڑھی ہے، حرفن حرفن پڑھی ہے. کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ وہ تو عالم الغیب ہے. کیا ضرورت ہے مطالعہ کرنے کی؟ اتنا وقت صرف کرنے کی. اچھا بھائی پڑھ لی پھر. کیا کہا امام نے؟ امام نے کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب میرے شیعوں کے لیے کافی ہے. یہ کتاب میرے شیعوں کے لیے، یہ ہے اصول کافی کا مرتبہ اور مقام، جو دنیا شیعت کی پہلی کتاب ہے. اب یہ کتاب اتھنٹک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شیعہ کے نزدیک اتھنٹک ہے یا نہیں ہے؟ مستند ہے یا نہیں ہے؟ بول دے نہیں ہو. تسی کہڑا پڑھنی ہے؟ تسی کہو اسی کہڑا پڑھنی ہے؟ اسی کہڑا پڑھنی ہے؟ جواب دئیے. تسی تو نہیں پڑھنی، لیکن میں ایک بزرگ کا مقولہ بیان کرتا ہوں، مفتی رشید احمد صاحب کراچی والے لدھیانوی، ان کا فرمانا اور ہمارا آزمایا ہوا ہے. شیعو ہم تمہاری اور کتابوں کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنی کتابوں کی طرف بھی نہیں جاتے، ہم مفتیوں کے پاس بھی نہیں جاتے، ہم حاکموں کے پاس بھی نہیں جاتے. یہی اصول کافی تمہارا کفر ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. یہی اصول کافی تمہارے دجل و فریب کے پردے چاک کرنے کے لیے کافی ہے. کیوں؟ کہ یہی اصول کافی کہتی ہے اللہ بھول جاتا ہے، یہ اصول کافی کہتی ہے قرآن بدل گیا ہے، یہ اصول کافی کہتی ہے صحابہ مرتد ہو گئے ہیں، یہ اصول کافی کہتی ہے کہ مدعا کر لیا کرو، تقیہ کر لیا کرو، یہ اصول کافی کہتی ہے کہ اماموں کا درجہ نبیوں سے اعلیٰ ہے، یہ اصول کافی کہتی ہے امام ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، یہ اصول کافی کہتی ہے امام صاحب ختیان سے بالا تر ہوتا ہے، یہ اصول کافی کہتی ہے امام پہ فرشتہ آتا ہے، یہ اصول کافی کہتی ہے امام حلال کو حرام، حلال حرام کو حلال کر سکتا ہے، یہ اصول کافی کہتی ہے امام جب آئے گا تو وہ یہ کچھ کہے گا، یہ اصول کافی کہتی ہے کہ جبرائیل بھول گیا تھا. یہ اصول کافی تمہارے کفر کی ایک ایک شک کا اعلان کرتی ہے. آج میں کہتا ہوں ہائی کورٹ میں آؤ، سپریم کورٹ میں آؤ، آؤ میرے ساتھ اسمبلی میں بحث کر لو، میں تمہارے کفر کے لیے اصول کافی لے کر آؤں گا. یہ اصول کافی تمہارے کفر کا اعلان نہ کرے، مجھے گولی مار دینا. یہ باتیں ہو گئی اپنی، اب کانٹا بدل لے، تاری مرضی کی تقریر ہونا شروع. جڑے سونگے ہاتھ کھڑے کرو. اچھا ادا کرو، ادا کرو، ایک مرتبہ سارے ساتھی کھڑے ہو جاؤ سب. ایسا کہ بات سنیں، ایک ایک قدم آگے بڑھ کر بیٹھے، کوئی اپنی جگہ پر نہ بیٹھے، وہ سستی والی جگہ چھوڑے. خواہشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، میں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ ہے، جب رحمت خداوندی پہلے آسمان پہ ہوتی ہے، آوازیں لگا رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی رونے والا میں اس کو ہنسنے والا بنا دوں، قبولیت کے لمحات ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلی بات میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، میں نے جتنی باتیں کی ہیں میں نے کوئی ایک بھی شیعہ پہ الزام، کوئی ایک بھی جھوٹ بات شیعہ کی طرف منسوب، انہیں کی کتابوں سے، انہیں کی کہانی، انہیں کی باتوں کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے. مجھے آپ بتلائیے، جو کچھ میں نے شیعت کا تعارف آپ کے سامنے کروایا ہے، اتنے سے تعارف کے بعد آپ اپنے دل و دماغ سے، آپ اپنے ضمیر اور غیرت سے، آپ اپنی فہم سوچ بصیرت سے یہ پوچھ کر، سوال کر کے مجھے بتلائیں کہ ان حقائق کے بعد کیا شیعہ مسلمان ہے؟ ان حقائق کے بعد کیا شیعہ کے دل میں ایک رتی بھی ایمان کی ہے؟ ان حقائق کے بعد کیا شیعہ اسلام کا محب ہے؟ کیا شیعہ مسلمانوں کا مخلص ہے؟ کیا شیعہ مسلمانوں کا وفادار ہے؟ کیا بات کرتے ہو؟ فرحان تو ہمارا بڑا دوست ہے، فرحان سے تو گہری دوستی ہے، فرحان تو بچپن کا جان ہے، سنیو جو صدیق کا حیا نہیں کرتا وہ تیرا حیا کہاں سے کرے؟ جس کے دل میں نبی کا حیا نہیں ہے اس کے دل میں تیرا حیا کہاں سے آیا؟ اس کے بعد عرض کرتا ہوں، ہماری کسی سے کوئی جنگ نہیں تھی، یہ حقائق تھے جو میں نے آپ سے سامنے ایک بڑے ڈھیر سے ایک مٹھی کے مطابق پیش کیے ہیں، مستذکر وار نمونہ۔ اب عرض کرتا ہوں، سابقہ الیکشن میں 1990 میں جب بے نظیر کے ہاتھوں میاں نواز شریف اور دیگر دینی جماعتیں 18 مہینے کا رگڑا کھا چکے تھے، 18 مہینے اچھی لٹریشن ہو چکی تھی، چھترول پھر چکا تھا، عقلیں ٹھکانے آ چکی تھی، رشدی کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے جب گولیاں چلی تھیں، عقل ٹھکانے آئی کہ سوچنا چاہیے، عقل ٹھکانے آئی، کہنے لگے شیعہ بے غیرت ہے، اس کا نکاح بھی شیعہ والا ہوا، اس کا زرداری بھی شیعہ ہے، اس کی ماں بھی شیعہ ہے، اس کا خاندان شیعہ ہے، اور اس کے مقابلہ کریں، اور اس کے راستہ روکیں، اور یہ اعزاز بھی سبا صحابہ کو حاصل ہے، یہ اعزاز بھی اس مد مجاہد کو حاصل ہے۔ بے نظیر کے دور حکومت میں وہ کون تھا جو گلی چراہوں میں، جو کوچہ بازاروں میں ارے راہ کہتا تھا؟ بے نظیر ایک شجاعت ہے، اس کا تختہ الٹنا اہل ایمان ہے۔ وہ جنوی شہید تھا، کوئی نہیں بولتا تھا، اور بولنے والا ایک انسان تھا۔ پھر چنانچہ بابا نے اسمبلی توڑی اور میاں نے مبارکباد بڑا چنگا کیتا ہی، بڑا چنگا کیتا ہے۔ میاں جی جو کام ادھر کیتا سی وہی کام اج کیتا تے مندا کیویں ہو گیا؟ میں ججوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتا، وہ تو بادشاہ ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میاں صاحب، یہ تو بے نظیر کی اسمبلی تھی، جب جناب کے صدر جنیجو، مسلم لیگ کے صدر جنیجو وزیر اعظم کی اسمبلی جزاء الحق نے توڑی، تو آپ اس وقت جنیجو کے وزیر اعلی تھے، لیکن آپ کو یقین دہانی کرا دی گئی کہ آپ وزیر اعلی نگران رہیں گے، اسمبلی جنیجو کی توڑی، آپ نے کہا بڑا اچھا کیا ہے، جنیجو کی اسمبلی ٹوٹے تو نواز شریف کہے بڑا، بے نظیر کی اسمبلی ٹوٹے تو نواز شریف کہے بڑا، تو نواز شریف تیری ٹوٹے تھے پھر بہت برا ہو گیا۔ یہ دوہرا مزاج، یہ دوہرے اصول، یہ کہاں سے؟ تیری اسمبلی کو سونے دی تو نہیں سی، بے نظیر دی کوئی چاندی دی تو نہیں سی، اور جنیجو صاحب دی اسمبلی کوئی پتل دی تو نہیں سی، تینوں بڑی تکلیف ہو گئی۔ یہ تو بھائی گردش دوراں ہے، کل کسی سے کرو گے آج اسی طرح بھرو گے۔ یہ تو تلکل ایام نداولھا بین الناس، ہم کہا کرتے تھے کان رکھتے ہیں تو دریا کی روانی پہ نہ جا، اور ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے دیکھا ہے. اور آگے وہ شعر مولانا بڑے ہی اپنے انداز میں فاروقی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ ڈوبنے والے کیا کچھ یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, دریا ہی نہ طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں, طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. اور اے بھی ایک روایت ہے, مرن والے کدی زندہ اور جان والے کدی واپس نہیں آئے, مردے کدی زندہ. بہرحال چلو ہو جائے تو ہم بھی تو ہیں نا. میں نے کہا ہمیں لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے, میں نے کہا ساڑیاں ستے پیچ ساڑیاں ستے پیچ پانچ تسجے دیا تو دو کھبے دیا ساڑیاں ستے پیچ کیوں؟ میں کہا جے تے اسمبلی گئی تو انشاءاللہ نواز شریف بھی گیا اسی آئے, تو جے نہ گئی بحال ہو گئی تو اسی بھی بحال, اسی بھی وہی میدان ہوئی کوڑا وہی میدان ہوئی اور نبل لوا گے انشاءاللہ. میرے بھائیو اس وقت ساتھ دیا, نعرے لگائے, نواز شریف کی تقریر سوائے صحابہ کے پرچم, نواز شریف کا خطاب کافر کافر کے نعرے. کوئی روکتا تو نواز شریف کہتا نہ روکو, نہ روکو, نہ روکو ان جیالوں کو, نہ روکو ان نعروں کو. اچھا اس وقت تو نہ روکو, اور جب اسمبلی میں پہنچ گئے اقتدار مل گیا اب کہتے ہیں نعرہ نہیں سن سکتا, نعرہ نہیں سن سکتا, کافر مت کہنا پھانسی دے دوں گا. میں چند سال اور رہا, نہ کوئی شیعہ رہے گا نہ کوئی, مطلب دونوں نو مار دیاں گا, نہ کوئی شیعہ رہے گا نہ کوئی, میں یہ اختلاف ختم کر دوں گا. اور میں نے اس وقت کہا تھا نواز شریف شیعہ سنی اختلاف حق باطل کا اختلاف ہے, رات دن کا اختلاف ہے, سفید کالے کا اختلاف ہے, دن اجالے اندھیرے کا اختلاف ہے, یہ اختلاف اسلام کفر کا اختلاف ہے, چودہ صدیوں سے چلا ہے, تو قیامت رہے گا. اور شیعہ سنی اختلاف تو کیا مٹائے گا, تجھ سے تو مسلم لیگ کے اختلاف بھی نہیں مٹ سکتے. میں نے یہ کہا تھا, بتلاؤ مٹ گئے اختلاف اور مدد اور بڑے, اور کہ میں مٹا دوں گا, یہ رب بن گیا سی رب, فرعون نہیں دے, قارون کا انداز, حامان کا تکبر, نمرود کا انداز, بو جار کا فریب, بو لابی ظلم, جب حق کو بڑھا تو پھر آسائے موسیٰ حرکت میں آیا, پھر وقت کے ابراہیم نے للکارا ہے, محمد رسول اللہ کے دیوانوں نے ٹانگیں اکھیر دی, اکھڑی نہیں اکھڑی. کہاں وزارت عظما, کہاں چناب کا ڈبا, کہاں وزارت عظما, کہاں چناب ایکسپریس کے ڈبے. میاں صاحب تو کبھی دیکھا بھی نہیں سی, اپوزیشن کبھی دیکھی نہیں انہوں نے. ابھی تو چند روز انتظار کیجئے, اس جیل میں جائیے جہاں ہم گئے تھے, نانی یاد نہ آ جائے تو پھر کہنا. میاں صاحب لوگ کہتے ہیں بڑا اختلاف کرتے ہیں, یار شودہ مظلوم ہے, شودہ مظلوم ہے, بڑا ظلم ہوا, موٹر وے بنا رہا تھا اس لیے دشمن ہو گیا صدر, صدر تو بھائی اس لیے دشمن ہو گیا, یہ پیلی ٹیکسیاں دے رہا تھا, پہلے ٹیکسیاں دے رہا تھا اس لیے صدر دشمن ہو گیا, امریکہ دشمن بن گیا سر. کیا یار لوگوں کو فریب دے, ایک اسمبلی ٹوٹنے سے مظلوم بن گیا, ایک تھپڑ پڑنے پر اڑھائی سال کے گناہ کی معافی دیتے ہو, تم نے اس کے ڈھائی سال دور حکومت نہیں دیکھا. مجھے بتلاؤ جب سن 1990 تھا کیا تم نے نواز شریف کو ووٹ پیلی ٹیکسی کے لیے دیا تھا, کیا سڑکوں کے انقلاب کے لیے دیا تھا, کیا موٹر وے کے نعرے پہ دیا تھا, یا محمد کی شریعت پہ دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا شریعت کے لیے دیا تھا, یا ٹیکسی کے لیے دیا تھا, موٹر وے کے لیے دیا تھا, یا اسلام کے لیے دیا تھا؟ شریعت بل ایشو تھا، عورت کی حکمرانی کا خاتمہ ایشو تھا، تھا یا نہیں تھا؟ لیکن پھر کیا ہوا، جب حکومت ملی، سنو، حکومت ملی سب سے پہلے سینٹ کی وائس چیئرمین عورت بنائی گئی، اس کے بعد عورت کی حکمرانی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے ان نام نہاد لیڈروں نے، عورت کی حکمرانی کی مخالفت کرنے والوں نے امریکہ میں پوری قوم کی ترجمان بنا کر آفدہ بھیجی، شریعت بل کے نام پہ کامیاب ہونے والوں نے، اور جب اسمبلی بنائی، سینٹ نے شریعت بل پاس کر دیا، تیری اسمبلی میں شریعت بل کو پیچھے پھینکا، اس کے مقابلے میں ایک بل اور لائے، اس بل کو نام دیا شریعت کا، نام دیا شریعت. تھوڑی سی حقیقت میں واضح کر دیتا ہوں، آپ بترانا یہ شریعت ہے یا کیا ہے. اس بل میں پتا کیا لکھا؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک نواز شریف توبہ نہ کرے، میں اس وقت تک اس کا کوئی گناہ نہ ہوتا، اس ایک حرکت کی وجہ سے اسے معاف نہ کیا جاتا. توبہ کے لوگوں، ایک تھپڑ پڑنے پر اسے مظلوم کہنے والوں، تم پہ کچھ ظلم نہیں ہوا ہوگا اور خدا کے دین کا تو کچھ نہ بچا. شریعت محمدیہ سے غیرت مند، جسور، غیور بہادر لوگوں، تمہیں اپنی ماں بہن بیٹی کا خیال ہے، تم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت پہ آج نہیں آنے دیتے ہو. یہ وہ کمینے لوگ تھے اور جنہوں نے محمد کی شریعت کی دھجیاں اڑا دیں. بتلا پیغمبر کی شریعت پہ اس وقت کیا گزری جب شریعت کا نام لیا گیا اور ایک بل اسمبلی سے پاس کرا لیا. بل میں کیا تھا؟ کہا کہ قرآن و سنت کو بالا تری حاصل ہے، قرآن و سنت کو، بشرطے کہ یہ قرآن و سنت پارلیمانی ڈھانچے سے نہ ٹکرائے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ قرآن و سنت بالا ہے، قرآن و سنت آلا ہے، قرآن و سنت سپریم لا ہے، لیکن جب قرآن و سنت کے مقابلے میں پارلیمنٹ آ جائے گی، قرآن و سنت کے مقابلے میں ایم این اے وزیر اعظم یا وزیر آئے گا، قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے، پارلیمنٹ کو بالا تری دے کر نافذ کریں گے.
حکومت پر لانا،
مجھے رکھ لاجیے، جس بل میں یہ کہا جائے کہ پارلیمنٹ کو قرآن و سنت پہ بالا دستی حاصل ہے اور یہ بل شریعت کے نام پہ پاس کرایا جائے، اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ ظلم بھی ہوا. پھر آگے چل کے دیکھیے، اس ہاؤس سے جب ہم پہنچے، ہمارے سامنے کیا ہوا؟ ہمارے سامنے یہ ہوا کہ اسمبلی میں بل نہ آ گیا کہ سودی نظام باقی رہنا چاہیے. ہم اٹھے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی، ہم اٹھے، نبی کے فرمان پڑھ کے سنائے. میں نے اسمبلی میں کہا کہ سود کا تحفظ کہتے ہو؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، لوگوں اگر کوئی شخص اپنی ماں سے 70 مرتبہ منہ کالا کرے، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ سود کا ایک لقمہ کھانا ہے. قرآن پر یہ لا تاکل الربا ضعفا مضافا، سود مت کھاؤ. قرآن پر یہ جو سود نہیں چھوڑتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولی، او سودی کاروبار کرنے والوں، تم رب رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. مسلمانوں، یہ وہ گورنمنٹ تھی جس نے سود کا تحفظ کر کے میری قوم کو رب رسول سے لڑوا دیا. ارے ٹھہریے، میری بات کو مذاق میں مت اڑائیں، مذاق مت بنائیں. میں بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں، ہم روکتے رہے، پیٹتے رہے، یہ پیغمبر کی شریعت کے نام پہ ملک لیا ہے اور تم اسلام کے نام پر آئے ہو، کم از کم سود کا تحفظ کرتے ہوئے شرماؤ تو صحیح. کیا مجھے بتلاؤ، ان کی گورنمنٹ کا وزیر آصف احمد علی ان کی گود میں بیٹھ کر کیا قرآن و سنت کا مذاق نہیں اڑاتا رہا؟ نہیں اڑا. اس وقت نہ نظر آیا جس دن ان کے خلاف پریس کانفرنس کی، پھر کہنے لگے ملک دشمن ہے، باغی ہے، تمہاری گود میں بیٹھ کر اسلام کی بغاوت کرتا تھا تو جیس تھا، تمہارا مخالف ہو گیا تو باغی. اور دیکھیے وزیر اعلی پنجاب منظور وٹو، ان کے دور حکومت میں تین مرتبہ سپیکر رہا. سپیکر رہا تو مسلمان ہے، سپیکر رہا تو مومن ہے، سپیکر رہا تو دیندار ہے. جب وہ وزیر اعلی کی ٹانگیں الٹی کر کے خود آ گیا کہتے قادیانی ہے. نرالے اصول، اناکھے اصول. کیا توبہ کے لوگوں، کوئی ایک کام میں سے ایسا ہے، کوئی ایک رب نے ایسا پیدا کیا ہے؟ ڈریے مت، خام مت کھائیے. جس کے دل میں نواز شریف کی، میرے ان دو دراز کے بعد بھی نواز شریف کے لیے صفائی کا کوئی لفظ ہے، وہ بیان کرے. میں پیار سے سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. میں تو اینی گواہ ہوں، میں بتلاتا ہوں. جب میں کامیاب ہو کر اسمبلی میں گیا، میں مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، ہماری دعوت کی سبا شریف نے، ہم وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں گئے. ہم دونوں کو کھانے پہ بلایا گیا. مقصد تھا ہمارے ساتھ مل جاؤ، کوئی وزارت لے لو، ہماری کرسیوں پر آ جاؤ. باتیں ہو رہی تھیں، میں نے کہا میاں صاحب اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ بتلاؤ یہ سود کا تحفظ کیوں کرتے ہو؟ یہ سود کا تحفظ، میں غلط کہوں خدا مجھے غلط کر دے. مجھے شہباز شریف نے کہا مولوی صاحب بغیر سود تو اسی چل سکتے؟ ہم بغیر سود کے نہیں چل سکتے. اور آؤ میں تمہیں سود کی لالچ کی پاکستان پہ پھٹکار کا نمونہ پیش کرتا ہوں. آج آپ کے ملک میں ایک سال کا جو بجٹ پیش ہوتا ہے، یعنی ایک سال جو تنخواہیں دینی ہیں، ایک سال جو ترقیاتی کام کرانے ہیں، ایک سال جو فلائی کام کرنے ہیں، جو تعمیراتی کام کرنے ہیں، ایک سال جو سکول کالج اور ڈسپنسریاں اور ہسپتال چلانے ہیں، ایک سال کا جو بجٹ آپ کے ملک میں پاس ہوتا ہے جو ایک خرب سے زیادہ ہوتا ہے، جتنا پیسہ ملک کی عوام پہ خرچ ہونے کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سال، ہم اتنا پیسہ سود پر واپس کرتے ہیں. قرضہ باقی ہے، ہر سال اتنا ہم سود دیتے ہیں غیر ملکوں کو، ہر سال اتنا ہم، جاؤ جا کے پوچھ لیجئے، اتنا سود دیتے ہیں. یہ سود گیا قرضہ پھر بھی باقی ہے، سال گزرا پھر سود گیا قرضہ پھر بھی باقی ہے. بتلاؤ اگر سود پہ قرضہ نہ لیا ہوتا اور یہ جو سود دے رہے ہیں یہ بھی پیسہ عوام پہ خرچ ہوتا، تنخواہیں ڈبل ہو جاتی، تعمیراتی کام ڈبل ہوتے، شفا خانے ڈبل بنتے، موٹر وے ڈبل بنتے، اسلام کا نظام ہوتا اور کام زیادہ ہوتا یا تھوڑا ہوتا؟ میں نے اسمبلی میں کہا تھا جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تم موٹر وے کہتے ہو، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تم سنتی بات کرتے ہو. اگر اسلام آ جائے، تم نے ایک موٹر وے بنایا ہے، ایک سال میں 10 موٹر وے بن جائیں، کیونکہ یہ نظام ختم ہو جائے گا. لیکن کون سنے بھائی، کیا تیری قومی اسمبلی میں وہ دن دیکھنا تجھے نصیب نہیں ہوا؟ ہم ایک طرف چند دیندار تھے، ہم کہہ رہے تھے شراب حرام ہے، ملک میں اس کے پرمٹ دینا بند کرو، پرمٹ دینا. نواز شریف کی گورنمنٹ اور وزیر ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، مولویوں چپ کرو، کس شرح پہ پابندی لگاتے ہو؟ ہمارے ہوٹل نہیں چل سکتے، ہمارا ملک نہیں چل سکتا، ہمارے پاس وزٹر آتے ہیں، ہمیں پلانا پڑتی ہے، ہم تمہارے کہنے پہ شراب بند نہیں کریں گے. چنانچہ ہم نے دلائل دیے، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی، نبی کے فرمان پڑے. جب ہم بے بس ہو گئے، ہم نے کہا چلو فیصلہ کراؤ فیصلہ. اگر آج یہ اسمبلی شراب کو حلال قرار دیتی ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں رہنا یا نہیں رہنا. لیکن جب فیصلہ ہوا، غیرت آئی لوگوں کو، فیصلہ ہمارے حق میں ہوا، ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ پابندی لگانی چاہیے. فیصلہ ہم نے جیتا، لیکن اس کے بعد اسمبلی پاس کر گئی، لیکن پرمٹ پھر بھی ایشو ہوئے. پرمٹ میں اسمبلی کے قانون کا بھی خیال نہیں کیا گیا کہ پاس ہو گیا اب تو بند کر دو، میں اس کے بعد کے پرمٹ پیش کرتا ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اظہار سرفراز کو کھڑا کر دیا کہ تو یہ کہ یہ کہ، وہ جو باتیں بیان کرنے والی ہیں وہ کوئی بھی بیان نہیں کرتا. سارے ایک حمام کے ننگے ہیں، سارے ایک حمام کے یہ باتیں بیان کرو. میں دیکھتا ہوں کون پاکستان کا مسلمان ہے جس کی رگوں میں تھوڑا سا بھی غیرت کا خون دوڑتا ہے, جس کے دل میں نبی کی شریعت کی 100% میں سے 1% بھی حرارت ہے, محبت ہے. میں دیکھتا ہوں وہ نواز شریف کے پیچھے جاتا کیسے ہے. کوئی جا کر تو دکھائے. بات سنو, ہم وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں جو چہرے بدل کر آ جائیں. ہم نے نظام کو بدلنے کے لیے مارے کھائی ہیں. ہم نے تڑے تڑا ہونے کے باوجود وقت کے جابروں کو للکارا ہے. ہم نے تڑے تڑا ہونے کے باوجود کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں. ہم نے وقت کے باطل کو للکار کے چھوڑا تھا. اور بتلائیے, تعلیمی پالیسی کا بل فخر امام نے قومی اسمبلی میں پیش کیا اور اپنی اکثریت پہ یہ کامیاب کر, یہ بل پاس کرا گئے. یہ بل پاس ہو, سو تو نہیں گئے ہو, ہاتھ کھڑا کر جو سو گئے. جزاکم اللہ.
نعرہ تکبیر,
سنیے سنیے, کیا دیا اس قومی اسمبلی نے, نواز حکومت نے, جسے مظلوم کہتے ہو. مجھے ایک مرتبہ اپنی جماعت کے کہنے پر ملک کا دورہ کر لینے دو, اس قوم کو حقائق سے آگاہ کر لینے دو. نواز شریف بے نظیر, تم پہ یہ قوم اگر زمین تلیا کر دے مجھے گولی مار دینا. تم بتلا رہے کہ تو تم کہتے ہو قوم سمجھتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں قوم کو پکارا کسی نے نہیں ہے, اس قوم کو بتلایا کسی نے نہیں ہے. چھوڑو سکینڈلوں کو, کون کتنے کھا گیا. جو آئے کھانے کے لیے ایک کھائے یا سو کھائے, جو آیا ہی کھانے کے لیے وہ ایک کھائے یا سو کھائے, وہ تو کھا کے گیا. بغیر کھانے کے لیے کوئی نہیں آتا. بغیر کھانے کے لیے میاں, الیکشن جیتنا ہو تو 1 کروڑ روپے چاہیے. کتنا چاہیے؟ تو جو پاگل 1 کروڑ خرچ کر کے گیا وہ سب سے پہلے واپس جیب میں لائے گا یا نہیں لائے گا؟ آپ کہتے ہیں لوگ اتنے متقی بن جائیں, کروڑ خرچ کر کے بھی جائیں, جب گھر کو واپس آئیں تو مقروض ہو کر آئیں. میری طرح مجھے تو 1 سال کی ایم این اے شپ سے سوائے قرضے کے اور کچھ نہیں ملا. میں تو مقروض ہی ہوا, اور میں اس لیے قرضہ برداشت کر گیا کہ میں نے اپنی جیب سے لگایا ہی کچھ نہیں تھا. اپنی جیب سے جب لگایا کچھ نہیں تو جمع کرنے کی فکر بھی نہیں تھی. مجھے تو لوگوں نے ووٹ پیسے کے لیے نہیں دیا تھا. جب لوگوں نے پیسہ لے کر ووٹ نہیں دیا, نظریے کے لیے دیا, ہم نے نظریے کی بات کی, لوگ خوش ہیں. لوگ ہم نے اپنا موقع پیش کیا. میں یہ چل کے بات کرتا ہوں, قومی اسمبلی میں تعلیمی پالیسی کا بل پاس ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. میں کہتا ہوں ہوا, آپ بھی مانے. نہ ہوا تو میں پیش کرتا ہوں. قومی اسمبلی کا بل پاس ہے, کیا ملا؟ جو نوجوان سکول کالج میں پڑھتے ہیں, اپنے بیٹوں بھائیوں سے پوچھ لینا, 9ویں کی انگلش کی کتاب اٹھا کر دیکھو جو نئی آئی ہے. نبی کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ہائے, ہجرت کے واقعے سے صدیق کا نام غائب ہو گیا. صدیق کے نام پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا. صدیق کا نام ناقابل برداشت ہو گیا. صدیق کا نام ایک جرم بن گیا. صدیق کا کردار ایک اضافہ ہو گیا. سنیو, جس ملک میں صدیق کے کردار کا تحفظ نہ ہو, اور جس ملک میں صدیق کی قربانی کا تحفظ نہ ہو, اور جس ملک میں صدیق کے کندھوں پہ اٹھانے کی کوئی قیمت نہ ہو, اور جو حکومت صدیق کا تحفظ نہ کرے, میں آگ لگا لا اس حکومت کو. نواز شریف, آئے نواز شریف یا اس کی پارٹی کا کوئی وزیر, کتابیں لے جاؤ. بہت ظالم, یہ بتلا ہوں صدیق کا نام کہاں ہے؟ تجھے اپنا نام لکھوانے کی دوبارہ فکر ہو گئی ہے؟ تو دوبارہ الیکشن کے لیے دفاع ہو گیا؟ تو دوبارہ یہاں آ گئے کہ میرا نام لکھو, بینر بناؤ؟ تجھے اپنے نام کی بات فکر ہے؟ صدیق کا نام کہاں ہے؟ نبی کے یہاں کا تذکرہ کہاں ہے؟ جس نے 3 راتیں پیغمبر کے ساتھ گزاری, جسے قرآن جمعہ فی الغار کے جسے جو ایک سانپ کے زہر کو برداشت کر کے بھی اپنی گود میں پڑے محبوب کو حرکت میں لانے دے, جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں سوئے ہوئے, تمہیں اس کا نام برداشت نہیں ہے. سنو, تمہیں صدیق کا نام برداشت نہیں ہے, ہمیں تمہارا وجود برداشت نہیں ہے. اس کے بعد کہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بتلاؤ یہ جو میں نے جرم گنوائے ہیں اس میں کوئی ایک بھی قابل معافی ہے؟
نہیں.
کوئی ہے؟ مکہ مدینہ سے 2.5 سالوں میں شریعت نہیں آئی, اور لندن سے لیڈی دیانا آ گئی. لندن سے لیڈی کافر عورت خانہ خدا میں داخل ہو گئی, تیری مسجدیں کافر عورتوں کی سیر جائے بن گئی, تیرے ملک میں گلوکاروں کا تحفظ, انڈیا کے سرکاروں کے استقبال, تیرے ملک میں نبی کی شریعت لوارث, تیرے ملک میں صدیق کی عظمت لوارث, تیرے ملک میں رزق حلال غیر مفقود ہو چکے, تیرے ملک میں نبی کے نظام کا تحفظ کوئی نہیں, شریعت بر کا تحفظ کوئی نہیں, سودی نظام سے چھٹکارا کوئی نہیں, شریعت کا نام و نشان کوئی نہیں, لیڈی ڈیانا کو نچاتے پھرتے ہو, یہ شریعت ہے؟ اس کے نام پہ ووٹ مانگتے ہو؟ کیا خیال آپ کا, ووٹ دیں گے؟ میں نہیں مانتا کہ کوئی آدمی یہ حقائق بھی ذہن میں رکھے اور پھر آ کے بڑا ظلم ہوا ہے نواز شریف مظلوم بن گئے, اور بعد ہمیں کہتے ہیں نواز شریف کی مخالفت کرتے ہیں تو بے نظیر آ جائے گی. کیوں آ جائے گی بے نظیر؟ ہم مر گئے ہیں؟ ہم پاگل ہیں؟ ہمیں کسی بال کتے نے کاٹے؟ ہم کوئی مجبور ہیں کہ بے نظیر کے پیچھے جائیں یا نواز شریف کے پیچھے جائیں؟ کوئی تیسری قیادت نہیں, کوئی مد مومن نہیں. اگر کوئی نہیں ہے ووٹ ہی نہ ڈالے, کوئی نہیں ہے تو ووٹ ہی نہ ڈالو. ووٹ یار, کم از کم ان کے جرموں میں شریک تو نہ ہوں گے, کم از کم ان کی بدماشی میں شریک تو نہ ہوں گے. لیکن ایسا نہیں, انشاءاللہ العزیز صبح شہبا ایسے لوگ لائے گی, ایسے لوگ لائے گی یا نہیں لائے گی؟ پیسہ بھی دے گی, ووٹ بھی دے گی, دوست بھی دے گی, ووٹ بھی دے گی, آپ دیکھ لینا, ووٹ بھی لیں گے اور نوٹ بھی لیں گے. اگر لوگوں نے ووٹوں کے ساتھ نوٹ نتھی کر کے نہ ڈالے تو پھر کہنا. ہم ایسے نہیں ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, ان ظالموں کے موجودگی میں دو درندے ہیں, دو اسلام کے دشمن ہیں, ایک جانور ہے, دوسرا اس سے خطرناک جانور ہے. بتلاؤ ان کے درمیان میں اپنی متاع کو تباہ کر دو گے یا کسی اور کے حوالے کر دو گے؟ کیا خیال ہے, تیار ہو یا نہیں ہو؟ جو تیار ہے ہاتھ کھڑا کریں.
نعرہ تکبیر,
سنو میری بات,
پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر اعظم.
رات کے 2:45 ہیں, رب کو حاضر ناظر کرو, اللہ کو گواہ بناؤ. پھر میں نہیں, پھر گھروں میں آپ کے اوپر جینا حرام ہے, پھر مت بیٹھو گھروں میں. ہماری طرف سے کوئی پیسہ نہیں ملے گا, کوئی بینر نہیں ملے گا, کوئی پینٹر نہیں ملے گا, کوئی گاڑی نہیں ملے گی. پھر وعدہ کرو, پیسہ بھی تمہارا, کپڑا بھی تمہارا, شاہی بھی تمہاری, برتن بھی تمہاری, اور پوری کی پوری کمپین بھی تمہاری. میں دیکھتا ہوں کوئی جیتتا کیسے ہے. کیا خیال آپ کا؟ 2 مہینوں کے لیے آرام حرام, آرام. ہم نے ملک کا نظام بدلنا ہے, بدلنا یا نہیں بدلنا؟ اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں, یہ کہتا ہوں ہمارا کردار دیکھ لو. ہمارا میں موسیٰ صحابہ بل اسمبلی میں پیش کیا یا نہیں کیا؟ اور بتلا حکمرانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا, کیا کیا صحابہ کے بل کے ساتھ؟ اب بھی مظلوم بن گئے؟ کبھی نہیں ہوگا, لا خدا کی قسم کبھی نہیں ہوگا. اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی, تم ہی جیسے رب العالمین کوئی مرد مجاہد پیدا کرے گا. اس ملک کو اسلام کے نام پہ لیا ہے, اب اسلام اس ملک کا مقدر بن چکا ہے, اور ہم نے اس ملک کا تحفظ کرنا ہے. ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھانا ہے, خون جگر دے کے گلشن کو نکھاریں گے ہم, اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا.